تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مؤلف فیضان سنت صاحب خوف و خشیت عاشق اعلی حضرت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیائے درود و سلام میں درود پاک کی فضیلت پر یہ روایت نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم سراپا جود و کرم شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قیرات اجر عطا فرماتا ہے اور قیرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دار الافتاء اہل سنت کے ساتھ مدنی چینل پر ہم حاضر ہیں. گیارہویں شریف بنانے کی شرعی حیثیت اس موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں. تو آئیے, ہمارے دار الافتاء کے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے پاس جو سوالات ہیں یہ کرتے ہیں. حضرت آپ سے سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ گیارہویں شریف منانا کیسا ہے, اور یہ ارشاد فرمائیں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ اس کا کیا منانے کا ثبوت کچھ ملتا ہے, اور اس کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ ہمارے اس دین متین میں اس قدر وسعت اور احکام کے اندر کہ اللہ جل شانہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قرآن اور حدیث میں ہر ہر چیز کے بارے میں, ہر ہر عمل کے بارے میں ہمیں ہمارے دین نے واضح طور پر اس کے احکامات جو ہیں وہ ارشاد فرمائے ہیں اور بتائے ہیں. گیارہویں شریف جو کہ بطور خاص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسبت سے آپ کے تعلق سے منائی جاتی ہے اور اس کا سلسلہ باقاعدہ ہوتا ہے. اب اس کی اصل چیز کہ یہ گیارہویں شریف ہے کیا,
جی
دیکھیں حقیقتاً یہ ایک ایصال ثواب کی صورت ہے اور اس کو نام گیارہویں کا دیا ہوا ہے.
در حقیقت یہ
ایصال ثواب ہے.
ٹھیک.
اب ایصال ثواب جو جس کے بارے میں کہ کسی کے عمل سے کسی دوسرے کو فائدہ پہنچنا, اس کے بارے میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں قرآن مجید فرقان حمید میں ایسی آیت مبارکہ بھی, ایسے اعمال بھی, اور احادیث کے اندر بے شمار متعدد روایات ہمیں ایسی ملتی ہیں کہ جن میں واضح طور پر اس چیز کا ثبوت موجود ہے کہ کوئی نیک عمل کر کے کسی دوسرے کو دیا جائے, دوسرے کی نیت سے نیک عمل کیا جائے, اس کو ثواب اس کا پہنچایا جائے, اس کے بہت جو ہے بے شمار دلائل موجود ہیں. قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیت مبارکہ ایسی ہیں جن میں دعا کے بارے میں فرمایا گیا.
صحیح.
اپنے والدین کے لیے, حیات ہیں مرحوم ہیں ان کے لیے دعا کی جاتی ہے.
اس میں کوئی قید نہیں ہے,
کوئی
کہ انتقال کر جائیں تو ہی
جی
تو دعا روک دیں,
جو دعا روک دیں.
ٹھیک.
اب یہ زندہ کے لیے دعا بھی کی جاتی اور فوت شدہ والدین کے لیے بھی دعا کی جاتی.
بالکل.
اب یہ رحم کی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں, اب اگر اس کی دعا سے ان کو کوئی فائدہ ہی نہیں پہنچنا تو یہ دعا کا حکم کیوں فرمایا گیا؟
بجا فرمایا, بجا فرمایا.
اس کی دعا سے اگر فائدہ ہی نہیں ان کے لیے جانا.
جی جی.
آیت مبارکہ میں جو ہم ہر نمازی نماز میں ربنا اغفر لی ولی والدی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب, اپنے لیے والدین کے لیے مومنین کے لیے مغفرت کی دعا کی جاتی ہے.
صحیح.
اور قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ان کے بعد جو لوگ آئے تو انہوں نے دعا کچھ دعائیں مانگی، یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان، کہ اللہ جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ سبقت لیں گے، یعنی جو مومن پہلے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما،
اس میں تو بالکل خاص طور پر جو پہلے جا چکے ہیں
جنہوں نے سبقت لی ایمان سے ہم سے پہلے، اب بعد والے ان کے لیے یہ دعا کر رہے ہیں اس طرح،
سبحان اللہ۔
تو اس آیت مبارکہ کے تحت بطور خاص مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اپنے لیے دعا نہ کریں، جو پہلے گزر گئے ان کے لیے بھی کریں، اور فرمایا خصوصاً بزرگان دین، صحابہ اکرام، اہل بیت طہار کے جو عرس، ختم، نیاز، فاتحہ، اعلیٰ چیزیں ہیں، کہ ان سب کے اندر ان بزرگوں کے لیے دعا شامل ہوتی ہے۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
تو یہ واضح طور پر ایک عام عقل میں بھی آنے والی بات کہ اگر اس کی دعا سے اس گزرے ہوئے کو، فوت شدہ ہو یا کسی اور کو، فائدہ ہی نہیں ہونا، تو پھر دوسرے کے لیے دعا جو گئے وہ ایک طرح کی جو ہے وہ بے فائدہ کہلائے گی، کوئی اس کا فائدہ نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہماری شریعت میں دعا کا اتنی بار حکم ارشاد فرمایا اور دعا کو عین عبادت قرار دیا ہے، اور بعض دعائیں بطور جو ذکر کے جو ہے وہ بالخصوص، اور بعض خاص طور پر وہ دعائیں جو دوسرے کے لیے ایک فائدہ مند ہے، ان کی دین آخرت اور دین و دنیا کے فوائد کے حصول کے لیے وہ دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ اور یہ اس طرح کی آیت مبارکہ جن میں مغفرت کی دعا کا ارشاد فرمایا گیا۔ اب حدیث مبارکہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، بخاری مسلم کی یہ روایت ہے، ارشاد فرمایا میری والدہ کا اچانک انتقال ہو گیا، اگر وہ کچھ کہتی، کچھ کلام فرماتی تو وہ صدقہ کرتی، تو کیا ان کے لیے کوئی اجر و ثواب ہوگا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کر دوں؟ ان کے لیے اجر، اچانک ان کو جو ہے وہ موت کا یہ واقعہ ہوا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس کو ثواب جو ہے اس کا پہنچے گا،
سبحان
اللہ، جو بھی اس کی طرف سے جو ہے وہ صدقہ کیا جائے گا اس کو ثواب اس کا پہنچے گا۔ اب اس حدیث کے تحت شارح مسلم علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وفی ھذا الحدیث جواز الصدقۃ عن المیت و استحبابہا، اس حدیث پاک میں واضح طور پر میت کی طرف سے صدقہ کرنے کا جواز اور اس کے مستحب ہونے کا بیان فرمایا گیا،
سبحان اللہ،
اور اس کا ثواب اس کو پہنچے گا، اس کو نفع ملے گا، اور صدقہ کرنے والے کو بھی نفع ملے گا، اور اس پر امت کا اجماع ہے اس بات پر،
سبحان اللہ،
کہ
سبحان
یہ چیزوں کا جو ثواب ہے یہ ان کو جو ہے وہ ملے گا، مسلمانوں کا اس پر جو ہے وہ اجماع فرمایا گیا۔ اور اس طرح کی کئی حدیث مبارکہ جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کے، یعنی جو میت کو فائدہ پہنچنے والی بات ہے، ارشاد فرمایا کہ جس نے 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھی اور 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد ان کا ثواب مردوں کو، اموات کو ہبہ کر دیا، تحفے میں دے دیا، ہدیہ کر دیا ان کے لیے، تو ان کو بھی اجر ملے گا اور ان کی تعداد کے برابر پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو کوئی بھی نیک عمل ہو،
جی
اب یہاں دیکھیے صدقہ ہو،
صحیح،
یہ بھی ایک میت تک ثواب پہنچنے کا ذریعہ،
صحیح،
قرآن شریف پڑھ کر تلاوت کریں یہ بھی میت تک پہنچائیں گے تو ثواب پہنچنے کا ایک ذریعہ ہے، کسی مرحوم کی طرف سے حج کریں اور وہ اس کو ثواب پہنچائیں اس پر بھی جو ہے وہ ثواب ملے گا اور ان کو ثواب جو ہے وہ پہنچے گا۔ کوئی بھی ایسا نیک عمل ہو، چاہے فرض سے تعلق رکھتا ہو، نفل نماز سے تعلق رکھتا ہو، نفلی صدقات ہوں، کوئی بھی عمل نیک ہے اس کو کر کے کسی دوسرے کو ثواب پہنچایا جائے تو بالکل اس کا ضرور اس کو ثواب پہنچتا ہے۔ اب یہاں تک تو یہ بات ہے،
ٹھیک،
یہ سمجھ لیں کہ یہ اس مسئلے کی یہ جڑ ہے،
ٹھیک ہے،
جب یہ جڑ کی اصل قرآن حدیث میں موجود ہیں،
بالکل،
اب اس جڑ سے مختلف اس کی شاخیں ہیں، اب وہ شاخ کبھی 11ویں شریف ہے تو کبھی 6ٹی شریف کی طرف ہے،
سبحان اللہ،
وہ کبھی کسی اور داتا علی اجویری رحمتہ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک، تو کبھی بابا فرید کے عرس مبارک، کبھی ہمارے کسی عام مسلمان مرحوم کی فاتحہ نیاز، برسی، سوئم، 40واں 10واں، جو بھی اس کی جو ہے وہ فاتحہ کا اہتمام ہوتے، تو یہ جملہ اس طرح کی فاتحات جو بھی ہم کرتے ہیں، بزرگوں کی ہوں تو ان کو بطور خاص احترامن نیاز کے نام سے تعبیر کر دیا جاتا ہے،
صحیح،
تو جو بھی اس طرح کے معاملات، اس کی اصل یہ ہے کہ یہ ثواب ان کی بارگاہ میں پہنچانا ہے، بزرگ ہیں سامنے والے تو ان کی بارگاہ میں ہماری طرف سے یہ ثواب عطیہ ہو ان کے پاس، تحفتاً ہم جو ہیں وہ پہنچاتے ہیں. عام مسلمان مرحوم کوئی دنیا سے جاتا ہے تو اس کے لیے یہ فاتحہ کا اہتمام کر کے جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں اور ثواب اس کے پاس بھیجتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے ان کی مغفرت فرما دے. اور اس کی بے شمار روایتیں جو ہے وہ بیان فرمائی گی، جیسے چند ابھی میں نے پڑھی اور ہیں اس کی درجنوں کے حساب سے سیاہ کے اندر، حدیث کے اندر جو ہے وہ روایتیں موجود گئیں کہ جن میں واضح طور پر اس کے احکام ہیں کہ کوئی بھی میت کی طرف سے عمل کیا جائے تو وہ اس کو اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچتا ہے ضرور. تو گیارہویں شریف اس اعتبار سے، یعنی آسانی لفظوں میں یوں سمجھے کہ گیارہویں شریف اصال ثواب، اور اصال ثواب کی اصل قرآن اور حدیث میں. بعض بہت لوگوں سے ایسے بھولے بالے ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی پوچھ دے بھائی گیارہویں ہے کیا، یہ کہاں سے ثابت ہے، تو وہ کہتے ہیں ہاں قرآن شریف کی کوئی آیت دکھائیں گیارہویں شریف کہاں پہ ہے. تو گیارہویں شریف حضور کو سے پاک کی نسبت سے کر رہے ہیں، ہمیں قرآن شریف سے جو ہم یہ عمل کر رہے ہیں. اب گیارہویں پہ عمل کیا ہوتا ہے، کسی نے عمل کرنا ہے گیارہویں شریف میں کیا عمل ہوتا ہے، قرآن شریف پڑھا جائے گا، نعت خوانی ہوگی، قرآن حدیث سے اولیاء کرام کے اوپر جو ہے وہ بیان ہوتا ہے، اولیاء کرام کے اوصاف جو قرآن میں بیان کیے وہ بیان ہوئے، جو حدیث میں بیان کیے وہ بیان ہوئے، بزرگان دین کے ارشادات پڑھ کے سنا ہے، ایک دینی مجلس لگتی ہے، دین کے احکام لوگ سیکھتے ہیں، قرآن پڑھ کر پھر اس پر جو ہے وہ فاتحہ کا اہتمام، جو کھانا کھلانا ہے وہ، پھر فقراء اغنیا سب اس میں جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں. اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ من موجبات الرحمتی، اللہ کی رحمت کو واجب کرنے والی چیزوں میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ کسی مسکین مسلمان کو کھانا کھلا دینا. تو مسکین غریب فقیر اور نیاز کا معاملہ چونکہ بزرگان دین کا ہوتا ہے، علیحدہ عام اغنیا امیر لوگ سب جو ہیں وہ برکت حاصل کرنے کے لیے وہ کھانا کھلاتے ہیں. تو کسی بھی مسلمان کو کھانا کھلانا، چاہے وہ فقیر ہو یا وہ امیر ہو، اس کو کھانا کھلائیں تو انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ اچھی نیتیں کریں گے تو بالکل واضح طور پر ثواب ملے گا، اور جب کھانا ہی نیاز کا ہے تو بالکل جو ہے وہ اس پر ثواب والے معاملات گئے. تو قرآن کی اصل قرآن پاک پڑھنا، اب یہ کہاں سے ثابت ہے، تو بھائی بہت سی آیتیں اس کی ہیں، بہت سی حدیثیں. اب قرآن پڑھنے کے لیے تو کوئی ثبوت نہیں مانگتا، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، نہ حضور کی ناتخانی بیان ہو رہی ہے تو حضور کی ناتخانی بھی ثابت ہے بھائی. اس کے علاوہ کیا ہوگا، کھانا کھلانا تو کھانا کھلانا بھی ثابت ہے، دین کی محفل کرنا کہ جس میں لوگوں کو دین کے احکام سکھانا، تو کون سی مخفی بات ہے، یہ چیزیں بھی قرآن حدیث میں موجود ہیں. تو گیارہویں شریف ہو یا میلاد شریف کا جو جملہ اعمال اس کے اندر کیے جاتے ہیں تو وہ تو سب ہمارے دین نے بیان اس کو کیے گئے ہیں. اب یہ ایک خاص طور پر کسی نسبت کے تحت اس کو اس نام سے موسوم کر دیا جاتا ہے، یہ گیارہویں ہے، یہ میلاد ہے، یہ چھٹی شریف ہے، یہ فلاں بزرگ کے عرس مبارک کی یہ نیاز ہے. تو باقی در حقیقت جو اس کے اندر عمل ہو رہے ہیں ان کی اصل قرآن حدیث میں بالکل واضح طور پہ موجود.
ماشاءاللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت کیا کہ گیارہویں شریف دراصل ایصال ثواب ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید اور احادیث طیبہ کے اندر ایسے کتنے اعمال کے دعا کے حوالے سے اور اس کے علاوہ صدقہ کرنے کے حوالے سے یہ بیان ہوئے، اس کے فضائل بھی بیان ہوئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بذات خود اپنے مرحومین کی طرف سے کچھ صدقات کرنے کا حکم فرمایا، جیسا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کے صدقے کرنے کا بھی یہ حکم ہوا. اسی طریقے سے بڑی زبردست بات یہ پتا چلی، اسے اپنی معمولات کے اندر سے اگر شامل کر لیں، کہ بعض اوقات کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں اپنے معمول کے اندر شامل کرنا ہوتا ہے، اور وہ کیا زبردست بات ارشاد فرمائی کہ جب قبرستان جائیں تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص شریف پڑھ کر اس کا ثواب تمام مردوں کو ایصال کریں، تو انہیں تو اس کی نور اور رحمت اور برکت پہنچے گی پہنچے گی، ان تمام مردوں کی تعداد کے برابر انشاءاللہ تبارک و تعالی انوار و تجلیات جب ہم قبر میں جائیں گے تو ہمیں بھی پہنچیں گے، اور ہمیں اپنی قبر کو روشن کرنے کے لیے یقیناً نور کی تجلیات کی نیک اعمال کی ضرورت ہے. کتنا پیارا آسان عمل کہ صرف 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا، اللہ تعالی نصیب کر دے. اور جہاں پر نیک اعمال کی بات ہوئی وہاں پر میں مزید اس بات کو یوں بڑھاؤں گا کہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت آفتاب قادریت مہتاب رضویت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس صاحب اتار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب نماز کے احکام، جو 12 رسائل پر مشتمل ہے، اس کے اندر ایک رسالہ ہے ایصال ثواب کا طریقہ، اور اسی طریقے سے یہی رسالہ کچھ اسی انداز کے ساتھ مدنی پنسورے کے اندر بھی موجود ہے، اس میں بھی ایک نیک عمل کے بارے میں فرمایا کہ اگر کوئی شخص نفلی حج کرے، اس نے اپنا فرض حج ادا کر لیا ہو، اگر وہ نفلی حج کرے اور اس کا ثواب اپنے والدین کو بخشے تو اللہ تبارک و تعالی اسے 10 حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، بتائیے کتنی بابرکت یوں سمجھے کہ یہ ان اعمال کا ثواب ہے جو اپنے مرحومین کو اس کا ثواب پہنچائیں. اچھا حضور، آپ نے باتوں میں جیسے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ عیسال ثواب جو ہے اسی کا نام گیارہویں کہا گیا، اسی کا نام داتا صاحب کے عرس کے طور پر کہا گیا، یہ بزرگان دین کے عرس پر کہا گیا، تو بزرگوں کا عرس منانا کیسا؟
دیکھیں میں نے شروع میں یہ عرض کر دیا کہ یہ ساری چیزیں دیگر جو مختلف ناموں سے ہیں
جی،
یہ الگ الگ جو ان چیزوں کے نام دیے ہیں وہ کسی خصوصی نسبت کے تحت نام دیا جاتا ہے۔ ہم جو بھی اس طرح کا عمل چاہے برسی کی صورت میں ہو یا کسی بزرگ علیہ رحمہ کے بطور خاص عرس منا رہے ہیں،
صحیح،
اور یہ عموماً ان کے یوم وصال کو جو ہے وہ اس طرح کی تقاریب کر کے
جی
اور مسلمان جمع ہو کر ان کے مزار پر جمع ہو کر قرآن حدیث کی تلاوتیں ہوتی ہیں، بے شمار ختم قرآن پاک جو ہیں وہ وہاں پہ پڑھے جاتے ہیں ہوتے ہیں، سلسلے ناتخانی محفل ذکر جو ہیں وہ لگتی ہیں اور فاتحہ کا اہتمام ہوتا ہے، تو یہ بطور خاص اس طرح کے جو اہتمام بھی ہیں تو ان سب سے بھی مقصود عیسال ثواب ہی ہیں،
صحیح،
اور یہ بھی یعنی ایک ثواب پہنچانے کے ذرائع ہیں، اور عرس کے نام سے اس کو جو ہے وہ موسوم کیا ہوا ہے، اس کا نام رکھ دیا، تو اس میں جو ہے وہ جو دلائل عیسال ثواب کے ہیں وہی عرس کے ہیں۔ عرس کہاں سے ثابت ہے؟ عرس عیسال ثواب ہے، اور عیسال ثواب قرآن و حدیث کے بارے میں اس میں واضح طور پر یہ ارشاد آتے ہیں۔ گیارہویں شریف ہیں تو وہ بھی ایک شاخ ہے، اصل عیسال ثواب ہے، اور عیسال ثواب کے یہ سارے دلائل جو ہے وہ موجود گئے۔ بعض اوقات بطور خاص اس کے جو ہیں وہ لوگ عام طور پر ذہن میں وسوسہ آ گیا، کسی نے ڈال دیا کہ یہ جو خاص آپ تعین کر دیتے نا ابھی اس دن میں، عیسال ثواب تو متعلقہ ہے جب بھی کریں آپ،
جب کریں،
اب یہ تعین کر دی نا اب یہ گیارہویں کو ہی ہے، یہ گیارہویں کو ہی ہے، اور یہ عرس یہ اس ڈیٹ کا ہے بس، اس کے علاوہ نہیں ہے، تو یہ جو تعین آپ نے کر دی نا یہ اس میں مسئلہ ہو گیا۔ اب دیکھیں سمجھنے کی بات ہے، تعین دو طرح کی ہیں،
صحیح،
ایک تعین وہ ہوتی ہے جس کو تعین شرعی کہا جاتا ہے،
ٹھیک ہے،
کہ وہ کام جس کے لیے ہماری شریعت نے ایک وقت معین کر دیا ہے، خاص کر دیا کہ یہ کام اس ٹائم ہوگا،
ٹھیک،
قربانی کے لیے تعین کر دی اس کے یہ ایام ہیں،
بالکل،
حج کے لیے تعین کر دی اس کے یہ ایام ہیں تو ہی حج کا معاملہ ہوگا،
بالکل،
اب یہ تعین شرعی کہلائیں کہ شریعت کی طرف سے اس کا ٹائم پیریڈ جو ہے وہ خاص ہو چکا
ہے
اور یہ عمل اسی میں بجا لائیں گے، اس کے علاوہ یہ اعمال جو ہیں وہ اسی حیت پر جو ہے وہ ایسا نہیں ہو سکتا، حج کو عام دنوں میں تو نہیں کرے گا، اسی طرح قربانی ہے اس کے بھی دن خاص ہیں۔ اب یہاں پہ ایک ہے تعین عرفی کہ جس میں شریعت کی طرف سے اس کا کوئی ٹائم پیریڈ خاص نہیں کیا گیا،
صحیح،
اس میں دیکھا جاتا ہے کہ لوگوں کو جو سہولت ہو، لوگوں کو اس بارے میں جس طرح بھی آسانی ہو وہ لوگوں کی ثواب دید پر ہے، اگر اس میں کوئی خاص ٹائم کر لیتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت والی بات نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پہ نماز پڑھنے کا ٹائم فکس ہے، خاص ہے، بھی فجر کا ٹائم یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، ٹھیک ہے، ظہر کا ٹائم یہاں سے لے کر یہاں تک ہے، عصر کا ٹائم یہاں ہے اور عشاء کا، یہ پورے اوقات بیان کر دیے،
صحیح بات،
ان اوقات کے اندر پھر درجہ استحباب بیان کر دیا کہ یہ نماز کب پڑھنا مستحب، یہ کب پڑھنا مستحب، یہ کب پڑھنا مستحب،
صحیح،
لیکن آپ کا ہی مشاہدہ، ہمارا مشاہدہ، ناظرین اب سب جانتے ہیں ہر جگہ ایک نماز کا ٹائم فکس ہوتا ہے،
بالکل ہوتا ہے،
اب عشاء کا ٹائم شروع ہوا تو 25 منٹ بعد نماز ہوتی عموماً، تقریباً مساجد میں یہ رواج ہے، اذان ہوئی اذان کے 15 منٹ بعد جو ہے وہ نماز کا ٹائم فکس ہے، ظہر کا 1 بجے، کہیں 1:30 بجے، کہیں 2:45، اس طرح فکس، جمعوں کے ٹائم فکس،
صحیح،
تو شریعت نے نماز کا ٹائم بتا دیا کہ یہ نماز اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک، ٹھیک ہے، اب اس میں وقت مستحب کا بھی بتا دیا کہ یہ اس کا مستحب وقت ہے، لیکن اس کے جو اوقات ہوں گے، جو وقت ہوں گے، اس میں نماز پڑھی جائے گی تو نماز تو ہو جائے گی، اب لوگ اپنی سہولت کے پیش نظر اس میں ایک جماعت کا ٹائم فکس کیا جاتا ہے، یہ کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ بطور خاص اس لیے کہ لوگوں کو اطلاع ہو کہ جماعت کے ساتھ نماز اس ٹائم پڑھی جائے گی، تاکہ بآسانی سب لوگ اپنے کام کاج سے فراغت اختیار کر کے اس ٹائم مسجد میں آ جائیں، حاضر ہو جائیں اور نماز آ کے جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، تو یہ آسانی کس کے لیے؟ لوگوں کے لیے، شریعت میں تو نہیں ہے 1 بجے جمعہ پڑھیں آپ، 1:30 بجے پڑھیں، اس طرح 2 بجے آپ پڑھیں، تو یہ لوگوں کی آسانی کے لیے ہم نے مقرر کیا۔ اچھا بھی اب شادی ہے، نکاح ہے، عقیقہ ہے، ٹائم تو خاص کرتے ہیں نا، شریعت کی طرف سے تو کوئی نہیں وہ تعین کر دیا کہ یہ جمعے کا جو آپ نکاح کر رہے ہیں کہ یہ اس دن ہی جو رخصتی والا معاملہ ہو رہا ہے، یہ عقیقہ جو اس ٹائم، اب وہ ایک الگ مطلب وہ بات ہے کہ عقیقے کے بارے میں جو ارشاد فرما دیا کہ وہ 7ویں دن اس کے استحباب ہونے کا اور یہ سب چیزیں بیان فرمائی ہیں، لیکن اس کے اندر ہم جو بھی ٹائم پیریڈ اپنا رکھتے ہیں کہ کھانے کا ٹائم 10 بجے ہے,
صحیح,
یہ ٹائم 9 بجے ہے, اس طرح کا محفل اگر رہا تو اس کا ٹائم یہ گئے, تو یہ سب ٹائم, یہ جو تعین کی جاتی ہے یہ لوگوں کی سہولت کے پیش نظر ہوتی ہے, یہ کہ تاکہ لوگ اس محفل میں شرکت کریں, ورنہ تو بہت ایک عجیب سا اعلان بنے گا اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ بھائی تعین کر ہی نہیں سکتے, یہی گناہ ہے یا اس طرح کا معاملہ ہے, تو پھر آپ بھی ایسی دعوت دیا کریں بھی کسی نہ کسی دن کسی نہ کسی جگہ پر فلاں کی شادی ہوگی,
اور نظام زندگی یہ بڑا عجیب ہو جائے گا اگر اس کو مقرر نہ کیا,
وقت تعین ہو ہی نہیں سکتی کسی چیز,
صحیح,
تو یہ تعین والی, یہ تعین شرعی نہیں ہے, یعنی ہم قطعاً اس بارے میں عقیدہ ہمارا نہیں ہونا چاہیے یہ کہ 11ویں شریف 11 تاریخ کو کی تو یہ فاتحہ اصال ثواب ہو جائے گا, اگر 12 کی تو نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں اگر کوئی ایسا بھی تصور کرے بالفرض تو ہم کہیں گے کہ یہ اس کی اپنی جہالت ہے, کم فہمی ہے, لا علمی ہے, کہ جو یہ تصور باندھا ہوا ہے کہ یہ فاتحہ بالکل اسی ٹائم ہوگی, اگر اس کو آگے پیچھے کر دیں گے تو یہ اصال ثواب کا سلسلہ ہی نہیں ہوگا, تو ایسا نہیں ہے. تو یہاں ہم یہ بات سمجھے کہ تعین شرعی کچھ اور ہے اور تعین عرفی یعنی دن خاص کرنا یہ کچھ اور ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عمل باقاعدہ جو ہے وہ روایتوں میں بیان فرمایا گیا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام میں سے شہدائے احد ان کے مزارات پہ ہر سال کے شروع میں آپ تشریف لے کے جاتے ہیں,
ماشاءاللہ,
اور یہ آپ اس طرح یعنی اور پھر جا کر وہاں پر جو گئے وہ ان کو سلام کرتے, السلام علیکم بما صبرتم اور دیگر الفاظ جو فرمائے گئے. پھر فرمایا کہ اس کے بعد خلفائے راشدین کا بھی اس پہ امر رہا,
ماشاءاللہ,
کہ وہ بھی اسی طرح کرتے کہ یعنی ہر سال کے شروع میں شہداء احد کی جو ہے وہ قبور پہ جاتے اور اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ کرتے. تو اب یہ دن ایک خاص اس طرح کا ٹائم پیریڈ خاص کر دیا کہ اس میں جاتے, یعنی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی گئے, صحابہ کرام علیہ مردوان خلفائے راشدین کا بیان کیا گیا وہ بھی سال کے شروع میں جو گئے وہ اس طرح جایا کرتے تھے. حضرت
کتنی بڑی دلیل مل گئی
جی, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے جمعرات کا دن جو گئے وہ اپنے واز کے لیے خاص کیا ہوا تھا, آپ اس ٹائم میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے والے دن مسجد قبا شریف میں جاتے, یہ آپ کے مطلب بعد معمولات ایسے ہیں کہ جو ایک دن پیر کے لیے آپ نے دن جو گئے وہ روزہ رکھا. تو اس طرح کی کئی تعینات ہیں جو معین کر کے آدمی بھی کوئی اگر عمل کرتا ہے, اور ہمارے یہاں بھی آج کہیں درس قرآن کے سلسلے ہوتے ہیں, دیگر اس طرح کی بھی جو اہتمام ہوتے ہیں, تو دن معین ہی تو کیے جاتے ہیں اور کیا کیا جاتے ہیں,
جمعرات کا ہمارا اجتماع ہے,
جمعرات کا ہمارا اجتماع ہے. اس طرح عام مساجد کے معاملات بھی ہوتے ہیں, جمعے کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, خطیب کے واعظ و نصیحت کا ٹائم ہوتا ہے, اس کے علاوہ بھی اتوار کو ایک نشست لگتی کہیں پہ, کہیں پیر کو لگتی ہے, کہیں بدھ کو لگتی ہے, اپنے اپنے دن تو خاص کیے ہوئے کہ اس دن درس قرآن کا سلسلہ ہوگا, درس مسائل کا سلسلہ ہے یا دیگر اس طرح کے معاملات ہیں. تو یہ معین کرنے میں کوئی فرق نہیں پڑتا, صرف محض لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے یہ دن کو معین کیا جاتا ہے, اور نہ ہی ہم اس کو ایسا ضروری و واجب سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس پیریڈ میں اس ٹائم میں اس وقت میں یہ فاتحہ کا سلسلہ نہ کیا تو اصال ثواب ہی نہیں ہوگا. تو ایسی سوچ بالکل غلط ہے, اصال ثواب ہوگا, دن میں کریں, رات میں کریں, صبح کریں, شام کریں, کبھی بھی کریں, اصال ثواب انشاءاللہ وہ ثواب پہنچے گا. تو جو خاص طور پہ معین کرتے ہیں یہ لوگوں کی آسانی کے لیے تاکہ کثیر لوگ اس محفل میں شریک ہوں اور اس کی برکتیں حاصل کر سکیں.
ماشاءاللہ, یہ میرے پاس ایک یہ بھی سوال تھا کہ دنوں کو معین کر کے فاتحہ دلانے کی شرعی حیثیت کے حوالے سے, تو آپ نے اس کے حوالے سے بھی باتیں تمام باتیں ارشاد فرما دی. کن کن اعمال کا اصال ثواب ہو سکتا ہے, کیا کوئی اس میں اہم اعمال ہیں, اور یہ بھی ضرور ارشاد فرمائیں کہ افضل چیز کیا ہے اصال ثواب کے لیے, صدقہ کریں گے کیا کریں گے؟
دیکھیں اس صورت میں مختلف روایات بیان فرمائی گئی ہیں, علماء کرام نے افضل ترین صدقہ یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ افضل ترین صدقہ جس کی اس وقت مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہو.
سبحان اللہ,
صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے بہار شریعت میں ارشاد فرمایا کہ وقف کے یہ معنی ہے کہ کسی شے کو اپنی ملک سے خارج کر کے خالص اللہ کی ملک میں کر دینا,
سبحان,
اور اس کا نفع لوگوں کے لیے جو ہے وہ کر دینا, لوگ اس کو اٹھاتے ہیں. اس کے تحت آپ آگے فرماتے ہیں وقف ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جس سے واقف کو, وقف کرنے والے کو ہمیشہ اس چیز کا ثواب ملتا رہتا ہے, اور سب میں بہتر وقف وہ ہے جس کی مسلمانوں کو زیادہ ضرورت ہے. اب یہ ضرورت چاہے کتاب کی صورت میں کتابیں لے کر دینا, دینی طلبہ جو ہے وہ اس کو پڑھیں, پڑھتے رہیں, دین سیکھتے رہیں, دین آگے پھیلاتے رہیں, تو بہت بڑا ایک عظیم جو ہے وہ یہ بھی کام ہے. جہاں مسجد کی ضرورت ہے وہاں مسجد بنا دینا بہت بڑا عظیم کام ہے. جہاں مدرسے کی ضرورت ہے مدرسہ بنا لینا. جہاں عام مسلمانوں کو پانی کی حاجت ہو, اس طرح کی کسی معاملے کی حاجت ہو, تو ان کی وہ حاجت پوری کر دینا.
سبحان اللہ.
کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کہ ام سعد جو گئے وہ فوت ہو گئیں, فایو صدقتی افضل, کون سا صدقہ جو ہے وہ افضل ہے؟ تو فرمایا گیا جو ہے وہ پانی کا ارشاد فرمایا کہ پانی. اب مسلمانوں کو بہت شدت سے حاجت اس طرح کے معاملات کی,
صحیح.
تو انہوں نے پھر جو گئے وہ کنواں کھدوایا اور اس کے لیے کہہ دیا کہ ہادی ہی ام سعد, واضح طور پر کہ یہ ام سعد کے لیے, لوگ پانی پئیں اس کا ثواب اپنی جو گئے وہ واضح. اور یہ عمل پوچھا بارگاہ رسالے سے کرنے والے صحابی, اور پھر ایسی واضح دلیل کے مرحوم کی طرف سے واقع ہی اس کو ثواب جو ہے وہ پہنچے گا اس چیز کا, اس نیک عمل کا جو ہے. تو یہ اسال ثواب کی ایک بالکل واضح ترین جو ہے وہ دیگر جہاں دلائل اتنے موجود ہیں اس میں ایک یہ روایت بھی موجود ہے. تو جس کی افضل ہو, اب کن کن عمل کا ہو سکتا ہے, تو یہ یاد رکھیں فرض کا بھی اسال ثواب ہو سکتا ہے, نفل کا بھی ہو سکتا ہے. چاہے فرض کسی عمل کیا ہے, نفلی عمل کیے ہیں, کسی واجب پہ عمل کیا ہے, نماز پڑھی ہے, تلاوت کی ہے, حج عمرہ قربانی, کوئی بھی نیک عمل اس طرح کے, بالکل جو ہے وہ اس میں یہ نیتیں ضرور کی جا سکتی ہیں, اور اس کا اسال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے. اور ہمارے بزرگان دین اس طرح کے معاملات, خود ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس امت کے لیے جو ہے وہ قربانی کیا کرتے ہیں,
امت کے لیے بالکل,
اور امتی آقا علیہ السلام کی طرف سے قربانی کرتے ہیں اور ثواب پاتے ہیں.
صحیح.
یہاں تک کہ یعنی ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے, آپ تو ہر سال جو ہے وہ دو مینڈے ذبح کرتے اور فرماتے کہ مجھے میرے خلیل نے وصیت کی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد, ایک اپنی طرف سے ایک ان کی طرف سے. سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ ہر سال فقیر جو ہے وہ اپنی طرف سے, حضور پاک کی طرف سے, والد کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کا یہ سلسلہ ہوتا ہے. علامہ شامی علیہ رحمہ نے ابن سراج کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس سلسلے میں 1000 قرآن شریف ختم کیا. آپ اندازہ,
1000
قرآن شریف, 1000 قرآن پاک ختم کیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, اور فرمایا گیا اسی کی مثل قربانیاں کی ہیں. یعنی 1000, اب ان کی عمر کا مجھے نہیں پتا کہ کتنی ان کی عمر تھی, لیکن 1000 قربانیاں اگر زیادہ سے زیادہ ایک عمر کے کام اندازہ لگائیں, 70 سال, 80 سال, 90, 100 سال کر لیں, 1000 قربانیاں, تو اس سے پتا چلا کہ ہر سال 10 قربانیاں کرتے تھے حضور کی طرف سے.
سبحان اللہ.
تو یہ بھی ایک انداز ہوتے ہیں, اور یہ بھی اسال ثواب کی ہی صورتیں ہیں. تو ہمارے بزرگان دین کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ بالکل اس طرح کے معاملات کرتے تھے, اور اسال ثواب کا یہ معاملہ.
آپ نے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی. شرعی حوالے سے تو ہمارے دارالافتاء کے اسلامی بھائی رہنمائی فرما رہے ہیں, یہاں پر وہ واقعہ یاد آیا کہ جو غالباً امیر علیہ سنت نے بھی اپنی اس کتاب عاشقان رسول کی 130 حکایات کے اندر غالباً تحریر فرمایا. یعنی ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے حج کیا, حج کر چکے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ تو نے میرے نام کا حج کیا, تو نے میرے نام سے لبیک کہی, تو نے وہاں پر میرے نام کی وجہ سے عرفات میں قیام کیا, مزدلفہ میں قیام کیا, منا میں قیام کیا, میری نام کی بنا پر جو ہے نا تو نے وہ قربانی کی. تو اس کا صلہ یہ ملا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تا قیام قیامت ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیا جو ان کے لیے تا قیام قیامت حج کرتا رہے گا. اب بتائیے کتنی بڑی, یوں سمجھیے کہ ایک برکت والی یہ بات ہے. تو اچھا بات حضرت یہ صدقے کی, نیک عمل کی ہوئی, اور یہ ہوئی اپنے سے پہلے جو گزر گئے ان کے لیے. کیا جو افراد زندہ ہیں, مثال کے طور پر والدین زندہ ہیں, تو کیا زندہ افراد کو بھی اسال ثواب کیا جا سکتا ہے؟
جی ہاں بالکل, زندہ افراد کو بھی اسال ثواب کیا جا سکتا ہے. اصل چیز ہے کہ پہنچانا,
صحیح,
ٹھیک ہے, اور چاہے وہ مرحوم ہوں یا حیات ہوں,
صحیح.
عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید زندہ کو جو ہے وہ ایصال ثواب نہیں کیا جا سکتا، ایسا نہیں ہے، زندہ کے لیے بھی ایصال ثواب کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی نیک عمل کریں اور ان کو جو ہے وہ ایصال ثواب کریں۔ بطور خاص حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک قافلے والوں سے ملاقات کی اور فرمایا کہ تم میں سے کون میری یہ ضمانت لیتا ہے کہ مسجد اشعار میں جا کر دو رکعت میرے لیے پڑھے، اچھا، اور اس کو کہے کہ یہ رکعتیں ابو ہریرہ کے لیے،
ابو ہریرہ کے لیے،
جی آپ فرما رہے ہیں ان کو۔ تو پھر کسی نے ضمانت اس کے ان کے لیے لی کہ وہاں پہ میں آپ کے لیے اس مسجد میں
نماز،
تو آج ہم بھی کسی کو جو حج کے لیے زائرین جا رہے ہیں، مدینہ طیبہ جا رہے ہیں، ان سے کہیں، ضرور کہیں کہ ہمارے لیے جو ہے وہ طواف کر لیں، ہمارے لیے رکعتیں پڑھ دیں وہاں پر، کچھ قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں، تو یہ بالکل جو ہے وہ کرنا درست ہے۔
ماشاءاللہ، یہ بھی بڑا زبردست آپ نے ارشاد فرمایا۔ اچھا، اب یہاں پر میں تھوڑا سا اس موضوع کے حوالے سے ٹرننگ پوائنٹ لیتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی بے انتہا توجہ کے ساتھ اس سوال کو سنیں۔ بعض لوگ ان تمام معاملات کو، ایصال ثواب کو، ان تمام چیزوں کو بدعت کہہ کر ختم کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں، تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ در حقیقت واٹ از بدعت، بدعت کیا ہے اور اس کی شرعی تفصیل کیا ہے کہ کیا معاملات بدعت کے اندر آتے ہیں، کوئی اچھا بھی کام ہے، برا کام ہے، کیا ہے، کیا فرماتے ہیں؟
بجا فرما رہے ہیں آپ کہ ایک تعداد ہوگی کہ جو اس کو بدعت، جن کو درست لفظ بھی نہیں پڑھنا آتا ہوگا یہ ہے کیا،
بالکل
لیکن بدعت 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 اور بس کہہ کے آگے جو ہے وہ
جی
چلے گئے، اور کسی کو ایسا ہی نہیں، ایسے ہی کسی کو بتا دیا، اس کو بھی سامنے والے کو نہیں پتا، بےچارہ ایک اچھا عقیدے والا ہوتا ہے اور پھر اپنے ذہن میں ایک وسوسہ پال لیتے ہیں۔ دیکھیں بدعت یہ بھی ایک پوری ایک اصطلاح ہے اور اس کے بارے میں بھی قرآن میں بھی الفاظ موجود ہیں اور حدیث پاک میں بھی اس بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے۔ بدعت کا معنی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نئی چیز، نیا، انوکھا کوئی چیز ایجاد کرنا، یہ ہے بدعت۔ اب کوئی بھی چیز ہے وہ ایجاد کی، اب وہ جو نئی چیز ہے اس کے بارے میں اصل میں پھر اس کی آگے شرح بیان کی کہ یہ تو لغوی اعتبار سے اس کا معنی ہے۔
بالکل
قرآن پاک میں بھی ارشاد فرمایا کل ما کنت بدعا من الرسل، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میں رسولوں میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں،
صحیح،
یعنی پہلے بھی رسول بہت آئے، دنیا میں تشریف لائے، تو یہ بدعان کے الفاظ جو ہیں وہ یہاں پر آیت مبارکہ میں موجود ہیں۔ اس کی پھر علماء کرام نے، محدثین نے اور شارحین حدیث نے واضح طور پر ان کی تعریفات پر بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے، کون سی چیز ایسی ہے کہ جو نئی بری ہے، کون سی ایسی نئی چیز ہے کہ جو اچھی کی تعریف میں جو ہے وہ آتی ہے۔ اولاً ایک حدیث اس کی جو تعریف میں علامہ ملا علی قاری نے رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مرکات المفاتیح کے اندر اس بات کو ذکر کیا، احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نیا کام کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا،
صحیح،
اس کو بدعت کہا جائے گا۔
ٹھیک،
اب ایک حدیث ہے جو عموماً اس بارے میں بعض کے ذہنوں میں اور زبانوں پر ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہمارے کاموں میں کوئی نیا کام کیا تو وہ اسی پر رد ہے، مردود ہے۔ اور ایک اور واضح حدیث میں ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ،
جی
ہر بدعت گمراہی،
صحیح،
وکل ضلالۃ فی النار، اور یہ گمراہی آگ میں،
صحیح۔
اب یہ ایک حدیث، ایک دو یہ روایتیں جو میں نے پڑھی اس میں یہ ارشاد فرمایا، ایک مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام شروع کیا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا کام شروع کیا تو اس کا ثواب اس آدمی کو بھی ملے گا اور جتنے بھی لوگ اس پر عمل کریں گے ان کی تعداد کے برابر بھی ثواب ملے گا بغیر اس کے کہ لوگوں کے عمل میں کوئی کمی واقع ہو،
صحیح،
ان کو بھی ملے گا، لیکن جس نے وہ ایجاد کیا اچھا کام، پھر فرمایا جس نے برا کام ایجاد کیا تو اس کا وبال گناہ اس پر ہے اور لوگوں کو بھی وبال گناہ ان کا ملے گا جو بھی وہ برائی میں پڑے رہیں گے کرتے رہیں گے، لیکن اس کا ساتھ ساتھ اس کی طرف بھی برائیاں یہ گناہ جو ہے وہ جائیں گی جس آدمی نے یہ برا کام کیا
شروع کیا۔ اللہ،
تو یہ مسلم کی حدیث ہے، یہ یعنی واضح طور پر اس بات کو حدیث نے ہی پورا وضاحت سے بیان کر دیا،
صحیح،
کہ کون سی ایسی نیا عمل ہے کہ جس کو ہم کہیں کہ یہ اچھا اور جس کو ہم کہیں یہ برا، اپنی مرضی سے نہیں کہہ سکتے کسی کو بھی، کہ جو اپنی عقل میں آ گیا کہیں بھائی ہاں بھی ٹھیک ہے، جو نہیں آیا ہاں نہیں یہ برا ہے۔ تو قرآن حدیث کی ان شرح کو جو بیان کرنا ہے وہ ہم نے اپنی عقل سے نہیں بلکہ انہی اصول اور انہی قواعد کی روشنی میں کہ جو قرآن میں بیان ہوئے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، اور جو صحابہ کرام علیہ مردوان کا عمل اس بارے میں رہا، اور پھر آگے آئمہ مجتہدین اور تابعین نے کیا اس کے بارے میں جو ہے وہ وضاحتیں کی، کیونکہ الحمدللہ ہمارے دین میں ایک ایک بات کی اتنی اتنی وضاحت اور اتنی ان موضوعات پر، اور دیگر جو ہے وہ عقائد کا معاملہ ہو، عبادت کا معاملہ ہو، تصوف کا معاملہ ہو، عبادات ہوں، معاملات ہوں، کوئی بھی موضوع آپ لے لیں دین کے حوالے سے، اس کی پوری پوری وضاحتیں جو ہیں وہ ہمارے آئمہ نے فرمائی ہوئی ہیں، پوری پوری کتابیں اس پر جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو یہ حدیث نے ہمیں دو اصول واضح طور پر ارشاد فرما دی کہ اچھا کام ہوگا تو وہ اس کو ثواب، وہ دیگروں کو بھی ثواب ملے گا جو اس میں جو ہیں وہ شریک ہو جائیں، اور برا کام ہوگا تو پھر وہ گناہ میں جائے گا اور وہ برائی اپنی بھی لے گا اور دیگروں کی جو عمل کریں گے ان کی برائی بھی، اور وہ بھی برے ہوں گے، وہ بھی گناہگار ہوں گے اگر کوئی گناہ والا معاملہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ تو علماء کرام نے اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے اس بدعت کی دو قسمیں کی، ایک کی بدعت حسنہ اور ایک ہے بدعت سیئہ۔ حسنہ اچھی بدعت،
صحیح،
اور سیئہ بری بدعت۔ اب ان کی تعریفات ارشاد فرمائی کہ بدعت حسنہ کہتے ہیں ہر اس نئے اور اچھے کام کو کہ جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو اور شرعاً اس کی ممانت پر کوئی دلیل بھی نہ ہو۔
ٹھیک ہے،
ہر اس نئے اور اچھے کام کو جو کسی سنت کے خلاف نہ ہو، اور بدعت سیئہ اب اس میں ہر اس نئے برے کام کو کہیں گے جو کسی سنت کو مٹانے والا ہو یا کسی سنت کے خلاف ہوگا۔ تو اب یہ دو ہم جو گئے یہاں پر یہ باتیں طے ہوئیں، اور یہ ہمارے جو گئے وہ علماء کرام نے ان حدیث کے تحت ہی ان باتوں کو جو ہے واضح طور پہ بیان فرمایا۔ اچھا کام کیا تو اس کو بالکل، اب اگر صحابہ کرام کے دور مبارک سے ہم اگر ان چیزوں کے دیکھتے ہیں، خود سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جو گئے وہ آپ دیکھیں، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ تراوی پڑھ رہے ہیں لوگ سب منتشر ہو کے،
جی جی،
ایسے تو آپ نے فرمایا کہ اچھا ہوگا کہ اگر ان کو میں ایک کاری پر جمع کر دوں،
کیا بات ہے،
اور یہ اچھا عمل، مطلب اس طرح لوگوں کو جمع کر دیا بھی، اب یہ پڑھائیں گے، اب ان کے بارے میں فرما دے، پھر آپ جب آئے دوسرے نے دیکھا لوگ بڑے ایک طریقے سے ایک ہی پڑھا رہے ہیں، سب اس کے پیچھے جمع
کھڑے ہوئے ہیں،
تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اچھی بدعت ہے۔
کیا بات ہے،
یہ اگرچہ نیا کام
ہوا،
زمانہ رسالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی ان ایام میں جب باہر تشریف لائے، پھر فرمایا کہ اس خوف سے کہ یہ تراوی تم پر فرض نہ معاملہ ہو جائے، تو پھر آپ نے پھر الگ الگ پڑھی جانی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک، یہ جو عرصہ ہے اس میں بھی تو دو مرتبہ رمضان شریف آیا
بالکل آیا،
اور ایسے آپ نے کئی مرتبہ میسج دیکھے ہوں گے کہ یہ معاملہ حضور کے زمانے میں اتنی مرتبہ، صدیق اکبر کے زمانے میں اتنی مرتبہ، عمر فاروق کے زمانے، اب کوئی یہی کہے گیا حضور کے زمانے میں تراوی اتنی دفعہ تنہا پڑی، صدیق اکبر کے دور خلافت میں تنہا پڑی، آج عمر فاروق فرما رہے ہیں کہ جماعت سے پڑھو،
اور اب تو عرب و عجم کی مطلب میں
ہر طرح
سی مسجد ہوگی،
کون سی مسجد
جو اس سے محروم رہے،
اور الحمدللہ، اور اس کے فوائد آپ کے سامنے.
صحیح، بالکل صحیح.
آج جو ہے وہ آدمی کسی کے پیچھے نماز پڑھنی اور صلاۃ و تسبیح بھی پڑھنی ہو تو سب آ جائیں گے.
صحیح بات.
اور اکیلے کسی سے پوچھ لیا جائے کہ صلاۃ و تسبیح سال میں کتنی مرتبہ، تو ایک پڑھنا کتنا
نہیں پڑھتا.
جماعت کی اس برکت سے لوگ آئے، قرآن کی محبت میں آئے، کثیر تعداد میں موجود ہوتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ، اور الحمدللہ آج اس عمل کا جو ہے وہ لوگوں کو ثواب تو ہے سارا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نامہ اعمال میں بھی.
کیا بات.
پھر بخاری شریف کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک مرتبہ جنگ کے اندر، جب جنگ یمامہ میں صحابہ کرام، حفاظ صحابہ کرام شہید ہوئے، تو انہوں نے آ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضور، اگر یہی معاملہ رہا نا، کہ اگر ایسا ہی ہوا
جی
تو چند اور ایسی گھڑیاں آئیں گی، ایسے واقعات ہوئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کا ایک وہ مخصوص حصہ جو حفاظ کے سینے میں ہے، تو وہ کہیں یہ سلسلہ جو ہے وہ مٹ جانا جائے، ختم نہ ہو جائے. تو کیوں نہ ہو کہ آپ یہ حکم ارشاد فرما دیں کہ قرآن پاک کو باقاعدہ جمع کیا جائے. یعنی یہ کام حضور کے زمانے میں اس طرح نہیں
ہوا.
ٹھیک ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو ان سے ارشاد فرمایا نا، وہ بخاری کے اندر آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے اس کام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا.
اللہ
صدیق اکبر کہہ رہے ہیں ان سے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی ہاں، اگرچہ نہیں ہوا لیکن کہنے لگے ہاذا واللہ خیرون، اللہ کی قسم یہ کام بہتر ہے، اس کام کو کر لیا جائے، کام بہتر ہے. فرماتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا جس طرح عمر کے سینے کو کھولا.
سبحان.
انہوں نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ بھی اس طرح کا معاملہ ہے، اور وہ چونکہ کاتب وحی تھے، لکھتے تھے
جی.
اور یہ بخاری کی حدیث ہے. انہوں نے کہا مجھے وہ کام کہہ رہے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. سوال وہی ہے.
صحیح.
تو انہوں نے آگے کیا جواب دیا کہ وہی جواب حضرت عمر نے دیا کہ ہاں اگرچہ کام نہیں ہوا لیکن اللہ کی قسم کام بڑا بہتر ہے، اس کو کر لے جائے. تو حضرت زید کہتے ہیں اگر میں، مطلب اتنا یہ ایک بھاری کام اس اعتبار سے، قرآن کو جمع کرنا اس طرح لے کر اور اس کو لکھنا یہ والا سلسلہ، تو اگر مجھے، یعنی ایک کہتے ہیں نا آدمی، پہاڑ توڑنا پڑ جائے تو صحیح. وہ بڑا آسان ہوتا ہے، یعنی یہ اس سے بھی بھاری کام تھا میرے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو بھی کھول دیا جس طرح ان کے سینوں کو کھول دیا. اور وہ راضی ہوئے اس کام پہ. ٹھیک ہے جی، اب یہ کام شروع ہوا. اب ان الفاظ پر کہ جو انہوں نے ایک دوسرے کو جواب دیے، حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت عمر کو، حضرت زید نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ یہ کام حضور نے نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کیا لیکن کام اچھا ہے. تو یہ ہمیں واضح طور پر یہ تقسیم سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ کام اگر اچھا ہوگا، کام اگر بہتر ہوگا، تو بالکل اس کام کو جو ہے وہ بغیر کسی انکار کے اس نئے کام کو جو ہے وہ کیا جائے گا. اب تراوی کی مثال لے لیں، قرآن کو جمع کرنے کی مثال لے لیں، اسی طرح اذان ثانی جمعۃ المبارک کا جو سلسلہ
جی جی،
اس کو آپ جو ہے وہ اس کو لے لیں
جی جی،
یہ اذان کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا
جی جی،
تو دیگر اس طرح کے معاملات. اور یہ ایک بہت ایک وسیع موضوع ہے.
صحیح بات.
جس کے اوپر ہم جتنا بھی کلام کرتے جائیں اور اتنی مثالیں اس کی جو ہے جی وہ مل جائیں گی. تو مختصراً اس کی ہم یہی کہتے ہیں کہ بدعت ایک حسنہ اور ایک سیاح، جو اچھا عمل ہوگا وہ بالکل کرنا جائز ہے اور کر سکتے.
جی میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ وقت ہمارا سلسلے کا ختم ہوا، مدنی چینل دیکھتے رہیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
تو اے لوگو، علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو.